سميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وغلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللغن الدائم علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصب بی حقوقہم اجمعین من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد. اعزائے گرامی قدر، باقاعدہ طور پر جو پاکستان ہندوستان میں ایام عزا یا ایام محرم منائے جاتے ہیں، اس اعتبار سے ہم بڑی رفتار کے ساتھ اپنی اختتامی منزلوں سے نزدیک ہو رہے ہیں، اور پاکستان اور ہندوستان میں 8 ربیع الاول کا دن اس محرم کے سوگ کے آخری دن کے طور پر منایا جاتا ہے. یہ ایام جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، بعض علماء نے بلکہ بعض مراجعین نے ان ایام کا نام رکھا ایام محسنیہ. تاریخ میں یہ ایام شاید اس نام سے موسوم نہ رہے ہوں، لیکن بہرحال یہ نام انتہائی مناسب اور تاریخی حقائق کے عین مطابق ہے. 28 صفر کے دن پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے وصال فرمانے کے بعد، بعض علماء کی ریسرچ یہ ہے کہ تیسرے دن وہ سخت ترین واقعہ پیش آیا جب شہزادی کونین کے پہلو اقدس پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. اس پر تو شاید ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ ممکن ہے کوئی ریسرچ اسکالر آ کر کہے کہ تیسرے دن نہیں تھا تو چوتھے دن تھا، پانچویں دن تھا، لیکن نہایت ہی مناسب نام ہے ایام محسنیہ، کہ جہاں پر شہزادی کونین کے ایک بیٹے کی شہادت کی مناسبت سے ان ایام کا آغاز ہوتا ہے عاشورہ محرم، دوسرے بیٹے کی شہادت 28 صفر، اور سب سے چھوٹے بیٹے کی شہادت ان ایام میں ہوتی ہے کہ جو ایام ہم گزر رہے ہیں. میں نے اسے نام کلام کے طور پر جو آیت پڑھی ہے کچھ عرائض اس حوالے سے پیش کروں گا، لیکن بہرحال جیسا کہ بانی مجلس کی خواہش بھی ہے اور شاید ہر بانی مجلس کی خواہش یہی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ فرش عزا اس لیے بچھایا گیا کہ بی بی کو ان کے مظلوم لال کا پرسہ دیا جائے. بی بی کی خدمت میں عرض کیا جائے، اپنی مودت کا اظہار کیا جائے، بتایا جائے کہ بی بی ہم آپ کے بچوں پر ڈھائے گئے مصائب پر غمگین ہیں، ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے، اور ہم جب بھی آپ کا نام لے کر ہمیں بلایا جاتا ہے، موقع ملتا ہے، ہم آ کر بیٹھ جاتے ہیں حسین حسین کرنے کے لیے، جمع ہو جاتے ہیں. لیکن حسب عادت ابتدا میں ایک فقہی مسئلہ عرض کر دوں، شب جمعہ کی مناسبت سے، روز جمعہ کی مناسبت سے ایک دو مسائل، اور اس کے بعد دیکھیں دامن وقت پہ کہاں تک گنجائش ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے گا، محمد و آل محمد. عزیزان، جمعہ کی مناسبت سے میں ایک دو باتیں جلدی جلدی سے عرض کر دوں. پہلی بات، کل جمعہ کا دن ہے، حسب معمول ہر ہفتے جمعہ کا دن آتا ہے، اور جمعہ کے دن جو اہم ترین عمل ہے اعمال کے اعتبار سے، شب جمعہ مولا حسین کی زیارت سب سے اہم عمل، جمعہ کے دن اہم ترین اعمال میں سے توزیع مسائل کے اعتبار سے غسل جمعہ. بہت شدت کے ساتھ تاکید ہے کہ جمعہ کے دن غسل کیا جائے، مستحب ہے کہ انسان غسل کرے، اور لگے آ تو اس کا طریقہ ہی بتا دوں، سمپل طریقہ ہے غسل کرنے کا، آپ سب جانتے ہیں، میرے خیال میں شاید ضرورت بھی نہیں بتانے کی، کہ پہلے سر و گردن دھوئیں گے مکمل طور پر، بدن کے چہرے کو اور سر و گردن کو پورا مکمل دھوئیں گے، اس کے بعد بدن کا مکمل دایاں حصہ دھوئیں گے، اور اس کے بعد مکمل بدن کا بایاں حصہ، لیفٹ سائڈ، اور کوئی سا بھی غسل ہو، واجب ہو، مستحب ہو، سب کے غسل کا ایک ہی طریقہ ہے، نیت الگ ہوتی ہے سب. یہاں تک کہ پیغمبر کی جو وصیتیں ہیں مولا کائنات کے لیے، ان وصیتوں کے اندر جملہ ہے کہ یا علی، اگر تمہیں پانی خرید کر غسل کرنا پڑے تو پانی خرید کر ہی صحیح، غسل مت مس کرنا جمعے کے دن، بڑی شدید تاکید ہے. دوسری بات جمعے کے حوالے سے وہ یہ کہ پورا ہفتہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں واجب ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازوں کو آہستہ آواز سے پڑھا جائے. جب آہستہ آواز کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی رکعت، ان چاروں رکعتوں میں جو قیام کے عالم میں پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں الحمد و سورہ، اور تیسری اور چوتھی رکعت کی تسبیحات اربعہ، آہستہ آواز سے پڑھنا. لیکن جمعے کے دن بطور خاص حکم ہے صرف ظہر کے لیے، عصر کے لیے نہیں، اور پہلی دو رکعتوں کے لیے، تیسری اور چوتھی کے لیے نہیں، کہ جمعے کے دن جو ظہر کی نماز ہے اس کی پہلی اور دوسری رکعت، یعنی یا تو آپ جمعہ پڑھیں گے تو بات ہی ختم ہو جائے گی، آپ پڑھیں گے پڑھائیں گے نہیں، اس لیے کہ پیش امام نماز پڑھائیں گے جمعہ کی، فرادہ تو پڑھیں نہیں جا سکتے، اور اگر فرض کرنے کسی وجہ سے آپ جمعہ میں شریک نہیں ہو پائے، شریک نہیں ہوئے آپ، اور جماعت میں پڑھیں گے تو پھر پیش امام کے لیے مستحب ہوگا ظہر کی نماز، اور اگر آپ اکیلے پڑھتے ہیں اسکول میں، آفس میں، کالج میں، تو پھر مستحب یہ ہے کہ جمعے کے دن ظہر کی نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد اور سورہ کو بلند آواز سے پڑھا جائے. یہ اسپیسیفکلی جمعہ کے لیے، جمعہ کے ظہر کے لیے، عصر کے لیے بھی نہیں ہے، اور پہلی دوسری رکعت الحمد اور سورہ کی جگہ پر ہے. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ جمعے کے دن پیش امام بھی جب جمعہ نماز پڑھاتے ہیں تو بلند آواز سے پڑھاتے ہیں، وہ سلو آہستہ آواز میں نہیں پڑھاتے. تو چاہے جمعہ پڑھی جائے، چاہے ظہر، اور ظہر بھی چاہے جماعت پڑھی جائے یا فرادہ، مستحب ہے کہ الحمد السورہ کو بلند آواز سے پڑھا جائے. یہ جمعے کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے عرض کی، باقی تو خیر مسائل چلتے رہیں گے. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا، محمد و آل محمد پر. اجان گرامی، قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ظاہراً جس میں سورہ نحل کی ظاہر نہیں آیت ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ ہر سال ایام عظام میں کہیں نہ کہیں مجلس میں اس آیت کا تذکرہ ضرور کرتا ہوں، اور اس آیت کی مناسبت سے کچھ آرائے ضرور پیش کرتا ہوں۔ اس مرتبہ ایام عظام بالکل مکمل ہونے آئے، اور کہیں پر ایسی مناسبت نہ بنی کہ اس آیت کو میں پیش کرتا، تو آج اس آیت کا میں نے انتخاب کیا کہ اس آیت کو پھر پیش کیا جائے ایک مرتبہ۔ بڑے زبردست مضامین ہیں اس آیت کے اندر، ارشاد رب بہت ہی مکمل، بہت ہی جامع آیت ہے قرآن کی۔ خیر ہر آیت جامع ہے، ہمارے جیسے انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدھ آیت ہمارے ذہن میں اس کی کچھ میننگ آیت ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی جامع آیت ہے۔ قرآن کی ہر آیت جامع ہے، اگر واقعاً ائمہ طاہرین جیسی ہستیاں اور شخصیات ہوں تو ان کے لیے تو آیت کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو صرف بسم اللہ کے باقی نقطے کے اندر ساری کائنات کی ہدایت کا انتظام کر دیں، جو شاید ہمیں سمجھے بھی نہ آئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ارشاد ہوا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، پروردگار عالم ایک کانسیپٹ کو کلیئر کر رہا ہے، ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، اور میرے اور آپ کی توجہ ایک نقطے کی طرف کروائی جا رہی ہے۔ اللہ اخرجکم، اللہ نے تمہیں اخراج کیا، نکالا، باہر نکالا، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے شکم سے، تمہاری ماؤں کے بطن سے، لا تعلمون شیئا۔ اور جب تم اس دنیا میں قدم رکھتے ہو، رحم مادر سے اس دنیا میں قدم رکھتے ہو، جب اس دنیا میں آتے ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری کیفیات ہیں، بہت ساری سچویشنز ہیں، بہت ساری کنڈیشنز ہیں جن کو انسان اس دنیا میں آتے ہوئے کیری کرتا ہے، بہت ساری کیفیات ہیں جو انسان اس دنیا میں لے کر آ رہا ہوتا ہے۔ پروردگار عالم ایک خاص کیفیت کا تذکرہ کر رہا ہے باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کر، اور وہ کیفیت یہ ہے کہ لا تعلمون شیئا۔ دیکھو، تم تمہاری ماؤں کی بطن سے اس عالم میں نکلے ہو کہ لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ نہیں معلوم تھا۔ ایزان چونکہ ایام محسنیہ ہے، ایام فاطمیہ کا ایک طرح سے آغاز ہے، میرا دل چاہ رہا ہے شہزادی کونین کی فضیلت یہیں پر آپ کے سامنے پیش کروں۔ کائنات کے ہر انسان کو، ہر وجود کو، ہر مخلوق کو، ہر ہستی کو، ہر شخصیت کو اس منزل سے گزرنا پڑا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس مجلس عظام میں بچے بھی تشریف رکھتے ہیں اور وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، فرش اعلی اہل بیت پر آ کر بیٹھے، یقیناً کوئی خالیت یہاں سے نہیں جاتا۔ جہاں بی بی کے قدم آتے ہوں، جہاں مولا حسین کا تذکرہ ہوتا ہو، جہاں قرآن اور اہل بیت کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں سے خالیت تو ویسے بھی کبھی کوئی نہیں جاتا۔ لیکن ظاہر سی باتیں، بہت ساری باتیں ہم کھل کر نہیں کر سکتے، لیکن سمجھانے کے لیے پردوں کو رکھتے ہوئے جو باتیں میں عرض کر سکتا ہوں عرض کروں گا۔ اس منزل سے کائنات کے ہر انسان کو گزرنا پڑا۔ جناب آدم و حوا کی بات اور ہے، ایک خاص میکینزم کے تحت پروردگار عالم نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، وہ بات اور ہوگی، ورنہ چاہے کوئی سی بھی شخصیت ہو، حتیٰ نورانی شخصیات، اب زیارت وارثہ صاحب جو آج رات کی زیارتوں میں سے زیارت ہے، مولا حسین کی زیارت ہے، خدا کرے کہ ہم سب کرتے ہوں، کرنی زیارت انشاءاللہ مولا حسین کی، یہ بھی دعا ہے کہ پروردگار بار بار بلکہ ہر شب جمعہ مولا حسین کے حرم میں زیارت نصیب کرے۔ ہیں ایسے افراد میں پہچانتا ہوں جو ہر شب جمعہ فلائی کرتے ہیں، مولا حسین کی زیارت کرتے ہیں، اگلے دن واپس آ جاتے ہیں، اللہ نے ان کو نوازا بھی اور وہ عشق اور وہ دل بھی دیا ہے کہ وہ سارا سال اس طرح امام کی زیارت کو جاتے ہیں۔ بٹ اینی ویز، اس عظیم ترین زیارت میں جو زیارت وارثہ کے الفاظ ہیں، ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں، مولا حسین کے اس مرتبے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو واقع اہل بیت کی شان کے مطابق ہے۔ جب ہم ساری وراثتوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں، ساری بنوتوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں، تو پھر گواہیاں شروع ہوتی ہیں، اور ان گواہیوں میں جو ابتدائی گواہیاں، ان میں سے جملہ یہ ہے، اشہد انک کنت نورن فی الاسلام شام قبل ارحم المطہرہ۔ میں یہاں پر اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ جو مولا حسین کو نور نہیں مانتا، کم از کم اتنا مرد بنے کہ وہ زیارت وارثہ پڑھنا چھوڑ دے۔ اس لیے کہ زیارت بار صاحب میرے اور آپ کے الفاظ بنائے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، معصوم کے بتائے ہوئے الفاظ ہیں. اشہد انک کا کنت نورن، مولا آپ نور ہیں. اور شاید یہ زیارت وارثہ کی بیوٹی اور خوبصورتی ہے کہ اس درمیان کے راستے کو اہل بیت اطہار کے ماننے والے تک پہنچایا اور سمجھایا ہے کہ نور ہیں لیکن ولادت ہو رہی ہے. میں بہت سارے کھل کر بہت ساری باتیں نہیں کر سکتا، زیب نہیں دیتا اہل بیت اطہار کے بارے میں اس انداز سے کھل کر ممبر سے باتیں ہوں، لیکن بہرحال بڑے مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، سب ولادت ہے کہ ظہور ہے. اشہد انک کنت نورا، نور ہے آپ لیکن فی الاسلام الشامخہ والارحام المطہرہ. یعنی اگر اشہد انک کنت نورا مانو تو یہ تو نہیں چلے گا کہ مولا میں آپ کی آدھی بات مانوں گا باقی آدھی باتیں تو آپ کو بھی عقیدہ صحیح نہیں، میں خود سے عقیدہ صحیح کروں گا آپ کا، یہ تو نہیں چلے گا. اشہد انک کنت نورا، معبود مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم نور ہیں، لیکن وہ نور فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، آپ ایک کے بعد ایک صلب شامخ میں رہے، آپ ایک کے بعد ایک رحم مطہر میں رہے، اس نورانی وجود کو بھی پروردگار عالم نے منزلوں سے گزارا، لیکن ایک بات مجھے کہنے دیں کہ ایک فضیلت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ایسی ہے، کہ جس فضیلت میں شاید کوئی جناب زہرا کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اہل بیت اطہار کے ماننے والے جو علماء کرام ہیں انہوں نے تو لکھا ہی لکھا ہے اپنی حدیث کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر، جزاک اللہ بیٹا بہت شکریہ، انہوں نے تو لکھا ہی لکھا ہے، لیکن حتیٰ علماء اہل سنت نے لکھا حضرت زہرا کے بارے میں. جناب عائشہ کی احادیث ہمارے سامنے آئی، پیغمبر اکرم جناب سیدہ کو باقاعدہ سونگا کرتے تھے، ہر باپ اپنی بیٹی کا بوسہ لیتا ہے، ہر باپ اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کا حق ہے، بیٹی ہے، بیٹی کا حق ہے، اسے پیار کیا جائے، لیکن پیغمبر اکرم کے انداز میں، جناب زہرا کے انداز میں جملہ ملتا ہے کہ سونگا کرتے تھے. جناب عائشہ نے اعتراض کیا، آپ اس طرح سے پیار کیوں کرتے ہیں، آپ اس طرح سے سونگتے کیوں ہیں؟ فرماتی ہیں پیغمبر اکرم کہ اے عائشہ، جب میں چاہتا ہوں جنت کے باغات کی خوشبو کو سونگوں تو میں فاطمہ زہرا کے وجود کو سونگا کرتا ہوں. اس لیے کہ جنت کے سیب سے شہزادی کی ولادت کا مرحلہ عمل میں آیا. اینڈ ہاؤ اٹ ہیپنڈ، اب جناب زہرا کی ولادت یا شہادت کے ایام ہوتے تو تفصیل سے بات پڑھی جاتی ہے، لیکن ہر نور کو گزرنا پڑا، فی الاسلام الشامخہ والارحام المطہرہ، چاہے وہ پیغمبر کا نور مقدس ہو، چاہے وہ مولا کائنات کا نور مقدس ہو، چاہے وہ ائمہ طاہرین کا نور مقدس ہو، نور حضرت فاطمہ زہرا روایات کے اندر، ایک نہیں کئی روایات کے اندر. اور آپ لوگ جانتے ہیں، یہ میں خیر پروموشن کے لیے نہیں بیٹھا ہوں یہاں پر، لیکن آپ جانتے ہیں ہم اسی محلے میں رہتے ہیں، گرین آئیلینڈ جو یوتھ فورم جو ایک پروگرام کرواتا ہے گوہر حکمت، جس میں آپ لوگ کتابیں لیتے ہیں اور جناب اہل علمی سوالات کے جوابات دیتے ہیں، تو چند مہینوں پہلے نے، ایک آدھ سال پہلے جو کتاب آئی تھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، آغا ابراہیم امینی کی کتاب کو ہم نے لکھا تھا، اس کے اندر دیا تھا، اس کے اندر اہل سنت کے ریفرنس سے کتنی روایتیں موجود تھیں کہ جناب زہرا کا نور مقدس جو ہے وہ عرش الٰہی کے سائے میں معلق رہا، اور پیغمبر اکرم کو پروردگار عالم نے بطور خاص وہ سیب دیا. بعض روایات میں ہے کہ معراج کے موقع پر دیا، بعض میں ہے کہ نہیں کرا زمین میں، پیغمبر اکرم جب مکے میں تھے تب بھی دیا گیا، اور پھر اس سیب سے جناب زہرا کا وجود مقدس ہو جو قطرہ اول وجود میں آیا. شہزادی صرف ایک صلب میں رہی، اگر میں سمجھا سکوں، صرف ایک رحم میں رہی، یا صلب محمد نبی میں گئی یا رحم خدیجہ طاہرہ سلام اللہ میں گئی، بس. تو ہر انسان کا مقام اپنی جگہ، لیکن بہرحال پروردگار بتا رہا ہے کہ یاد رکھو. اور پھر ایک نقطہ آئے گا یہاں پر، بڑا اہم نقطہ ہے وہ بھی، اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، خدا نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بدن سے نکالا، اس عالم میں نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا، میں نے کئی مرتبہ سمجھایا ہے، یہ جو لفظ شے ہے عربی زبان کے اندر، اس میں بڑی وسعت ہے، بہت گہرائی ہے. समझाने के लिए जुमले इस्तेमाल करता हूं कि हम अंग्रेजी में उर्दू में जब बच्चों को ग्रामर पढ़ाते तो एक उसमें यह सबक भी होता है कि साहब कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स, आम अल्फाज या खास अल्फाज। तो जाहिर सी बात है मुझे ग्रामर नहीं पढ़ानी, लेकिन इस लफ्ज से शेयन को समझाना है। जब हम पढ़ाते हैं कि आम अल्फाज और खास अल्फाज, तो जब इसकी डेप्थ में और गहराई में आप जाते हैं तो आपकी बात पता चलती है कि बाज औकात खास अल्फाज भी आम बन जाते हैं और बाज औकात आम अल्फाज भी खास बन जाते हैं। कंपैरेटिवली कैसे हो सकता है? मिसाल के तौर पर इस वक्त दरवाजे में खड़े होकर आवाज मारे अली इधर आना, तो यहां पर जितनों के नाम अली होंगे सब खड़े हो जाएंगे, तो फिर अली खास हुआ कि आम हुआ? इसलिए कि आम की डेफिनेशन नहीं होती है जो एक से ज्यादा अफराद पर अप्लाई हो सके। तो अगर कह दिया अली या मसलन मोहम्मद हसन हुसैन, तो जो भी अगर हुसैन होंगे सब खड़े हो जाएंगे, पता नहीं किसको बुला रहे, कौन से हुसैन की बात हो रही, वाज़ो नहीं बात की नहीं। और आम वो होता है जो ओपन हो, जिसको डालना डाल दो उसके अंदर। लेकिन हम मसलन कहते हैं मर्द मैन, तो मैन अंग्रेजी में मैन, उर्दू में मर्द कॉमन है, अली भी आ गया, हसन भी आ गया, हुसैन भी आ गया, सब आ रहा है उसके अंदर, सब जो भी वुमेन नहीं हो मैन है। लेकिन आप गौर कीजिए कि मैन का लफ्ज एक मकाम पर आकर खास हो जाता है, यानी इस दायरे में चाहे 1,000 चाहे 10,000 चाहे 1,00,000 चाहे 1 करोड़ चाहे 1 अरब इंसान आ गए, लेकिन मर्द आएंगे औरतें नहीं आएंगी। तो ये कंपैरेटिवली खास है, इस लफ्ज में बड़ी जान है लेकिन इतनी जान नहीं है कि औरतों को लेकर आए। तो अब अगर ऐसा मर्द लफ्ज लाना है जो इतना आम हो कि उसके अंदर सारे मर्द आ जाएं सारे औरत आ जाएं, तो आप क्या कहेंगे? फिर आप कहेंगे इंसान। तो अब मर्द के मुकाबले में इंसान आम है, इंसान के मुकाबले में मर्द खास हो गया। तो आम होने के बावजूद मर्द खास हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा इंसान है आम हो गया, लेकिन इंसान फिर कहीं खास हो गया, कहां जाए खास हो जाएगा? इसलिए कि इंसान में सारे इंसान आ सकते हैं, दरख्त नहीं आ सकते। गौर फरमा रहे, दरख्त नहीं आएंगे, हैवान नहीं आएंगे, वगैरह वगैरह। तो फिर अंग्रेजी में लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स। अब अगर कोई ऐसा आम लफ्ज ढूंढना हो कि जो इतना आम हो कि फिर वो कभी भी खास ना हो, यानी उससे ज्यादा आम वाकई कोई लफ्ज ना हो, एक लफ्ज जो आम है और ऐसा आम है कि बस आम है फिर कुछ नहीं है, तो वो लफ्ज है शय। यानी शय का लफ्ज एक ऐसा है कि देखिए इसको समझाने की कोशिश भी करूंगा तो मेरे पास शय का लफ्ज ही है, कोई और लफ्ज है नहीं जिसके जरिए मैं शय को समझा सकूं। मैं कहूंगा शय एक ऐसा लफ्ज है कि जिसके दायरे में कायनात की हर शय आ जाती है। शय को समझाने के लिए शय का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, कोई और लफ्ज नहीं है। तर्जुमा करूंगा चीज कह दूंगा, अंग्रेजी में तर्जुमा करूंगा थिंक कह दूंगा। ला तअलमूना शैया, तुम किसी चीज का इल्म नहीं रखते थे, यानी तुम्हारी जहालत 100% थी, तुम्हारा इल्म 0% था, कुछ नहीं था तुम्हारे पास। ये लफ्ज शय अगर समझ में आएगा तो समझ में आएगा कि परवरदिगार फरमा क्या रहा है। ला तअलमूना शैया, तुम कुछ नहीं जानते थे, किसी चीज का इल्म तुम्हारे पास नहीं था। अब अगर ये बात समझ में आ गई, लफ्ज शय समझ में आ गया, मैं चाहता हूं कि आप गौर करें कि सारी कायनात के इंसानों के लिए कहा ला तअलमूना शैया, लेकिन कुछ इंसान इस दुनिया के अंदर ऐसे भेजे जिन्हें कायनात की रहनुमाई और हिदायत के लिए भेजा, तो उनके लिए सूरह यासीन के अंदर आवाज दी वह कुल्ल शैइन अहसैना फी इमाम मुबीन, वहां पर किसी शय में छोड़ा नहीं था, यहां कह रहा है परवरदिगार मैंने किसी चीज को नहीं छोड़ा, कुल्ल शैइन अहसैना फी इमाम मुबीन, जो इमाम मुबीन था उसको मैंने हर शय का इल्म देके भेजा। यानी वहां पर इल्म जीरो है, यहां पर जहालत जीरो है, यहां पर जहालत में कुछ नहीं बचा, सरापा इल्म है। एक सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, गौर फरमा रहे ला तअलमूना शैया, तुम इस दुनिया के अंदर आए तुम कुछ नहीं जानते थे, तुम्हें कुछ नहीं मालूम था, तुम्हें किसी चीज का इल्म नहीं था। अजय निगरामी, यहां पर दो सवालात हैं जो जहन में आ सकते हैं और मैं चाह रहा हूं उस पर हम गौर करें। सवाल यह जहन में आ सकता है कि माबूद ये हमें डांटा क्यों जा रहा है, हमें सुनाया क्यों जा रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है ला तअलमूना शैया, इसमें हमारा क्या कसूर है? यानी हमारे पास ऑप्शन कब था कि हम इस दुनिया में आते تو با علم ہو کر آتے یا لا علم آتے؟ بھائی میرے پاس آپشن ہو کہ میں با علم اس دنیا میں آؤں یا لا علم اس دنیا میں آؤں اور میں اپنی مرضی سے لا علم آؤں تو حق بنتا ہے کہ مجھے سنایا جائے. لیکن ایک انسان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, اس کے بس میں نہیں ہے کہ اس دنیا میں با علم آئے یا لا علم آئے, تو پھر اس کو سنانا بنتا نہیں ہے. جواب بڑا سادہ اور سمپل سا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم کو سنا رہا ہوں, میں تو خود کہہ رہا ہوں واللہ اخرجکم, خدا نے یہ کام کیا ہے. پروردگار کب کہہ رہا ہے کہ تم قصوروار ہو؟ پروردگار کہہ رہا ہے اس کام کی نسبت میں خود اپنے آپ سے دے رہا ہوں. اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, خدا نے تمہیں تمہاری ماؤں کی بدن سے سالم میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. خدا اپنے آپ سے منسوخ کر رہا ہے کام کو. لیکن اتنا ضرور ہے, اتنا ضرور ہے کہ انسان کو احساس دلا دیا کہ دیکھ انسان تجھے اس دنیا میں لایا گیا تو لا علم لایا گیا, تو با علم نہیں تھا, لا علم تھا. لیکن لا علم کہہ کر احساس دلایا گیا کہ جو تیرا سب سے بڑا عیب ہے وہ تیرا لا علم ہونا ہے. ورنہ آپ غور کیجئے گا کہ انسان اس دنیا میں آیا تو وہ بھوکا بھی تھا, اس کو اپنی بھوک بھی مٹانی. جو انسان اس دنیا میں آیا وہ پیاسا بھی تھا, اس کو اپنی پیاس بھی مٹانی. جو انسان اس دنیا میں آیا وہ برہنا بھی تھا, اسے اپنے بدن کو ڈھانپنا بھی ہے. یہ سارے عیب وہ لے کر آیا تھا. وہ بھوکا آیا تھا, وہ پیاسا آیا تھا, وہ برہنا آیا تھا, اور نہ جانے کتنی چیزیں عیب لے کر آیا تھا. کہا وہ سارا امپورٹنٹ نہیں ہے. تو بھوکا اس دنیا میں آیا بڑی بات نہیں ہے, تو پیاسا اس دنیا میں آیا کوئی عیب کی بات نہیں ہے, تو برہنا اس دنیا میں آیا کوئی عیب کی بات نہیں ہے, تو خالی ہاتھ اس دنیا میں آیا عیب کی بات نہیں ہے. جو اصل پرابلم یہ ہے کہ تجھے صاحب علم بننا ہے اور تو لا علم اس دنیا کے اندر آیا ہے. تجھے اپنی بھوک مٹانے کے لیے جتنی کوشش کرنا ہے وہ ایک طرف, اپنی پیاس مٹانے کے لیے جتنی کوشش کرنا ہے وہ ایک طرف, اپنے آپ کو لباس پہنانے کے لیے جو کوشش کرنا ہے وہ ایک طرف, وہ سب ایک طرف. لیکن اے انسان دیکھ, تو اس دنیا سے جائے گا تو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ تو بھوکا گیا کہ پیاسا گیا, تو پیٹ بھرا ہوا گیا کہ سیراب گیا, تو برہنا گیا کہ کپڑے پہن کر گیا. یہ امپورٹنٹ ہے کہ تو لا علم گیا کہ با علم ہو کر گیا. اس لیے کہ تو انسان ہے, لا تعلمون شیئا. اور احسان ایک بات میں اور عرض کروں, ایک بات میں اور عرض کروں کہ لا تعلمون شیئا کے اندر ایک اور انتہائی اہم نقطہ چھپا ہوا ہے, اور کاش ان نکات پر ہم غور کریں, کاش ان نکات کو ہم سمجھیں, کاش ان نکات کو اپنے وجود میں, اپنی زندگیوں میں جگہ دیں. اور وہ یہ کہ بات کا صحیح ہونا اور ہوتا ہے, بات کا صحیح طریقے سے کہا جانا اور ہوتا ہے. بعض اوقات غلط بات, عیب کی بات اگر اچھے الفاظ میں کر دی جائے تو زیادہ بہتر ہوتی ہے. پتہ نہیں ایگزامپل صحیح بیٹھے گی کہ نہیں بیٹھے گی, لیکن سمجھانے کے لیے ایگزامپل عرض کر رہا ہوں. مجھے پتا آج کے لیے جملہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. ایک زمانہ مجھے پرانا یاد ہے, کسی روٹی کی ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی تھی, بریڈ کی ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی تھی, تو کسی بریڈ بنانے والے نے ایک ایڈورٹیزمنٹ کا ایک جملہ لکھا تھا, اب 14% زیادہ غذائیت کے ساتھ. انہوں نے کچھ انگریڈینٹ ملایا تھا اس کے اندر, اس بریڈ کے اندر, روٹی کے اندر, تو لکھا تھا اب 14% زیادہ غذائیت کے ساتھ. یہ ایکچولی اعلان تھا کہ دیکھو آج تک ہم تم کو بیوقوف بناتے رہے اور تم بیوقوف بنتے رہے. یعنی جتنے پیسوں میں 14% زیادہ غذائیت دی جا سکتی تھی, ہم اتنے پیسوں میں تمہیں 14% کم دیتے رہے, تم مزے سے کھاتے رہے, آج ہم تم کو 14% بڑھا کے دے رہے ہیں. بات اب آپ کو کہا جاتا ہے کہ تم کتنے بیوقوف تھے تو آپ خریدیں گے روٹی. انہیں بڑے مزے سے آپ کو بیوقوف کہا گیا, آپ نے اس بیوقوفی کو ایکسیپٹ کیا لیکن روٹی کھانا نہیں چھوڑی, بلکہ زیادہ لوگوں نے روٹی کھانا شروع کر دی. اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہوئے کہ اب ہم وہ روٹی کھا رہے ہیں جس میں 14% زیادہ غذائیت مل رہی ہے. بنایا گیا تھا بیوقوف, سمجھا آپ نے اپنے آپ کو عقل مند. کیوں؟ غلط بات کو بھی اچھے طریقے سے کہا گیا. تو بعض اوقات اہم یہ ہوتا ہے کہ آپ بات کو صحیح طریقے سے کریں. لا تعلمون شیئا, پروردگار عالم کہہ سکتا تھا, خدا نے تمہاری ماؤں کے بدن تمہیں تمہیں اس حالت میں نکالا کہ تم سب کے سب جاہل تھے. لا علم ہونا اور جاہل ہونا ایک ہی بات ہے. لا تعلمون شیئا میں جہالت کے کس لیول پہ پہنچایا؟ آخری لیول پہ. تم جہالت کی آخری پر تو اس سے بڑا جاہل دنیا میں پوسیبل نہیں ہے. 0% علم, 100% لا علم, جاہل, اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے جاہل کہا. میں خود پوچھوں پروردگار لا تعلمون شیئا کیوں کہا, جاہل کیوں نہیں کہا؟ شاید خدا مجھے شاید یہ جواب دے کہ پوچھا لے تجھے کیا معلوم. جاہل کو جاہل بھی کہنا ہے تو عالمانہ انداز سے کہو, تم تو جاہل نہیں ہو نا. لہذا جاہل کو اس کی جہالت کا احساس بھی دلاؤ تو عالمانہ انداز سے دلاؤ. آپ ذرا غور کیجئے گا, ہمارے دوستوں میں, فیملیز میں, خاندانوں میں, میاں بیوی میں, ماں باپ اور اولاد میں بعض اوقات جھگڑا ہوتا ہے اسی بات پر ہے. جب ہم بیٹھتے ہیں نا کیس کرنے, ڈسکس کرنے کے لیے, تو آخری جملہ یہ آتا ہے کہ صاحب یہ کوئی بات کہنے کا طریقہ ہے؟ یعنی اعتراض کرنے والا بات پر اعتراض نہیں کر رہا ہوتا, بات کے طریقے پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے, اور اس طریقے کی وجہ سے دشمنیاں پل رہی ہوتی ہیں. اور سامنے والا کہتا ہے میں نے غلط بات کون سی کی, تو آج سمجھا رہا ہوں غلط بات نہیں ہوتی, صحیح بات کرنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے. پروردگار سکھا رہا ہے کہ اگر مشکل بات بھی کرنی ہے, کسی پر انگلی بھی اٹھانی ہے, کسی کے عیب کی طرف توجہ دلانی ہے, تو عالمانہ انداز سے بھی دلائی جا سکتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ جاہلانہ انداز اختیار کیا جائے. لا تعلمون شیئا, قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے, کسی شے کا تمہارے پاس علم نہیں تھا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, اور اس کے بعد پروردگار عالم نے تمہیں کچھ نعمتوں سے نوازا. اب ظاہر سی بات ہے یہ نعمتیں بیسیکلی اس پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے ہیں. کون سی پرابلم کو؟ لا تعلمون شیئا کی پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے. میں نے کہا جب انسان دنیا میں آیا بھوکا بھی آیا تھا, پیاسا بھی آیا تھا, برہنہ بھی آیا تھا, بہت سارے پرابلم تھے. اچھا ایک جملہ اور کروں, بڑا خوبصورت ہے, یہاں پر بڑا خوبصورت ہے. معصوم فرماتے اطلب العلم من المهد الى اللحد, علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک علم حاصل کرو. اب قبر کی آغوش تک علم حاصل کرنا پھر بھی سمجھ میں آتا, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ انسان آخری دن تک, آخری لمحے تک قبر میں جانے تک علم حاصل کرتا رہے اگر واقع علم دوست بن جائے. آج کل تو خیر آسان ہو گیا ہے واٹس ایپ کے ذریعے, بوڑھے سے بوڑھا انسان بھی آخر کچھ نہ کچھ پڑھ ہی رہا ہوتا ہے. اب یہ اور بات کہ وہ کام کا پڑھ رہا ہوتا ہے کہ بیکار کا پڑھ رہا ہوتا ہے, لیکن سیکھ رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ, تو شاید پاسبل نہیں ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ماں کی گود میں کیسے علم حاصل کیا جائے, وہ بھی اس دن جب انسان دنیا میں آیا ہے. کہاں انسان کو ہوش, کہاں انسان کو عقل, کہاں انسان کو شعور. اب دیکھیں معصومین نے ہماری ذمہ داری لگائی کہ ماں کی گود سے علم حاصل کرنا شروع کرنا, تو اس کا جواب بھی پھر معصوم خود ہی دیں گے, مولا علم کیسے حاصل کیا جائے. اب مجھے ایک بات کہنے دیجیے دانا گرام, علم کی دو اقسام ہیں. نجو بلاغا کا جملہ ہے, اس کو آپ کے سامنے پیش کروں اور اس کو بھی ڈیفائن کروں آج کے مجلس کی مناسبت سے. امام فرماتے ہیں علم و علمان, علم دو علم, علم الادیان و علم الابدان. یا دین کا علم ہے یا انسانی بدن کا علم ہے. آج دنیا میں جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری اس بدن کو نرچر کرنے کے لیے, کسی بھی فیلڈ میں ترقی ہو رہی ہے. انسان در حقیقت اپنے آپ کو آرام, سکون, چین, سہولت پہنچانے کے لیے ساری طرح ترقی کر رہا ہے. یا ادیان سے تعلق ہے یا ابدان سے, لیکن دونوں میں ایک فرق ہے. جو ابدان کا علم ہے, جو دنیاوی علم ہے, وہ قبر میں جاتے جاتے ختم ہو جائے گا. قبر میں جانے کے بعد کیمسٹری کام نہیں آنے والی, فزکس کام نہیں آنے والی, میتھس کام نہیں آنے والا, انگلش, اردو, سائنس, چائنیز, جرمنی, جاپنیز, یہ لینگویجز کام نہیں آنے والی. وہاں کیا کام آنے والا ہے؟ علم الادیان کام آنے والا. جو پرچہ جس میں مجھے اور آپ سب کو بیٹھنا ہے, جس امتحانی ہال چہرے کو گزرنا ہے, جو آزمائش ہم سب کو برداشت کرنی ہے, دیکھنی ہے, पेपर पहले दिन से आउट हो चुका है, कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले, सारे कंपलसरी क्वेश्चन है, 100% नंबर भी मिलने वाले हैं। पहला सवाल मनरब बुक, मन नबी योग, मन इमाम योग, तेरा खुदा कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा इमाम कौन है, जो अहम तरीन इल्म है कायनात का, कि जिस इल्म को सीखने के बाद सदियों तक, हजारों लाखों करोड़ों अरबों साल तक जो इल्म काम आने वाला है, वो इल्मुल अदियान है, इल्मुल अब्दान नहीं है। जब मौला ने फरमाया कि माँ की गोद में आकर इल्म हासिल करना शुरू करो, तो इल्मुल अब्दान की बात तो बाद में शुरू होगी, इल्मे अदियान पहले दिन से इंतजाम किया परवरदिगार आलम ने। बच्चा पैदा हुआ कान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर परवरदिगार की वहदानियत का ऐलान किया, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहकर पैगंबर की रिसालत का इल्म सिखाया, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह कहकर मौला कायनात की विलायत का इल्म सिखाया। इंशाल्लाह पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह या
रसूल,
फरमा रहे अल्लाह अखरजकुम मिन बुतून उम्मातिकुम ला तअलमून शैयां वजअल लकुम अस-समअ वल अबसार वल अफ़इदा। फिर परवरदिगार कुछ नेमतों का तज़किरा करते, तुम ला तालमून आए इस दुनिया के अंदर, ला इल्म आए इस दुनिया के अंदर, फिर देखो खुदा ने तुम्हें समाअत दी, तुम सुन सकते हो, वल अबसारा खुदा ने तुम्हें बसारत दी, तुम देख सकते हो, यू कैन लिसन यू कैन वॉच, तुम्हारा दिल की ताकत है, परवरदिगार ने वो ताकत दी कि तुम सुन सकते हो जो सुनना चाहो, तुम देखते हो तुम्हें दिखाई देता है, वो ऑब्जर्व करते हो बहुत सारी चीजों को। वल अफ़इदा और खुदा ने तुम्हें कुलूब अता किए, अफ़इदा अरबी जबान का लफ्ज है और इसका सिंगुलर है फुआद, हमारे यहां पाकिस्तान हिंदुस्तान में इसको फवाद पढ़ा जाता है, इट्स नॉट फवाद, कुछ लोगों के नाम भी है फवाद के नाम पर, असल जो अरबिक वर्ड है फुआद, लेकिन खैर हमारे पास बहरहाल एक टर्म है जिसको हम कहते हैं गलत मशहूर, और गलत मशहूर का मतलब ये होता है कि अगर एक लफ्ज़ गलत मशहूर हो गया तो फिर उसी को सही मान लिया जाएगा, और उर्दू जबान में बेशुमार अल्फाज ऐसे हैं जो गलत मशहूर की कैटेगरी में आते हैं कि अगर उसको हम सही पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप समझेंगे कि ये गलत पढ़ रहे हैं। अब मुझे उर्दू नहीं सिखानी कि मैं अल्फाज की जो है डिटेल में जाऊँ, मैंने बहुत सारे अल्फाज मजालिस में आते हैं जो हम जानबूझ के गलत पढ़ते हैं ताकि आप लोग समझेंगे हम सही पढ़ रहे हैं, इसलिए कि अगर हम सही समझेंगे तो आप समझेंगे हम गलत पढ़ रहे हैं, तो गलत मशहूर के दायरे में आते हैं। फुआद या फवाद, फुआद की तर्जुमा क्या है, देखिए अरबी जबान में जहन के लिए जो वर्ड है वो जहन ही है, अक्ल है, अक्ल भी अरबी जबान का लफ्ज है, जहन भी अरबी जबान का लफ्ज है, दिल के लिए लफ्ज है अरबी जबान में कल्ब, अरबी जबान का लफ्ज है। यह फुआद डिक्शनरीज के अंदर जो तर्जुमा है वो दिल का ही है, लफ्ज दिल लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर फुआद दर हकीकत इस दिल के लिए नहीं है। जब हम कहते हैं ना बाजू का कि तुम दिल से सोचते हो, तो दिल सोचने की चीज तो नहीं होती है, दिमाग से सोचने के लिए, लेकिन इंसानी इंटेलेक्ट, इंसानी सोच, इंसान के पास जो ताकत जिसे वो सोचता है, उस कैफियत के लिए अरबी जबान में लफ्ज इस्तेमाल किया गया अफ़इदा, फुआद का लफ्ज। खुदा ने तुम्हें आंखें दी तुम देख सकते हो, खुदा ने तुम्हें कान दिए तुम सुन सकते हो, लेकिन साथ ही साथ खुदा ने तुम्हें वो ताकत दी कि तुम तज़िया कर सकते हो, तुम सोच सकते हो, तुम एनालाइज कर सकते हो, तुम तफक्कुर कर सकते हो, लअल्लकुम तशकुरून, खुदा चाहता है कि तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। अज़ल ग्राम में जरा गौर कीजिएगा, सुन सकते हो खुदा ने तुम्हें सुनने की ताकत दी, देख सकते हो खुदा ने तुम्हें देखने की ताकत दी। अच्छा बच्चे भी अगर मौजूद हैं, मैं बच्चों से पूछूं कि बताओ जो पांच सेंसेस हैं जो खुदा ने दिए वो कौन से, हर एक जानता, एक सेंस तो वही जो खुदा ने तस्करा किया सुनने का सेंस, एक सेंस वही है देखने का सेंस, लेकिन सूंघने का सेंस भी है, चखने का सेंस भी है, छूने का सेंस भी है, परवरदिगार छूने की बात नहीं कर रहा, परवरदिगार चखने की बात नहीं कर रहा, परवरदिगार सूंघने की बात नहीं कर रहा, दो सेंसेस की खास बात कर रहा, इसलिए कि इल्म हासिल करने के लिए जो अहम तरीन रिसेप्टर्स खुदा ने परवरदिगार आलम ने इंसान को दिए, अहम तरीन अनासिर जो परवरदिगार आलम ने इंसान को दिए वो ये दो ही हैं, इंसान या सुनकर सीखता है या देखकर सीखता है। आज जो दुनिया के बेहतरीन सिस्टम्स माने जाते हैं टीचिंग और लर्निंग के लिए वो ऑडियो विजुअल जी तो है कि साहब ये बताओ इनको सुनाओ या बाकायदा दिखाओ ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करके सीखेंगे। अबसार अवल अफ़ेदा सम अवल अबसार अवल अफ़ेदा। लेकिन एक बात मैं कहना चाह रहा हूं ध्यान के बहुत ही प्यार से समझाना चाह रहा हूं, जब इंसान सुनता है जब इंसान देखता है तो परवरदिगार कह रहा है कि सुन और देख कर एज इट इज एक्सेप्ट मत कर लो, सोचो उस पर गौर करो, इसलिए कि बहरहाल तुम्हारा जो आगाज है वो ला इल्मी वाला आगाज है। तुम जब दुनिया में आते हो तो ला इल्म होते हो, और जरूरी नहीं है कि जो चीज तुम्हें पहले पता चली वही सही हो, एन मुमकिन है जो चीज पहले पता चली वो गलत हो, जो बाद में पता चली वो ज्यादा सही हो, वो ज्यादा बेहतर हो। आजकल के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो यही कहते हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं वो यही कहते हैं कि 21वीं सदी के पढ़े लिखे अफराद उनको नहीं कहा जाएगा जो लर्न कर सकें, 21वीं सदी के पढ़े लिखे अफराद उनको कहा जाएगा जो लर्न अनलर्न और रीलर्न कर सकें, जो सीखें फिर उस सीखे हुए को बुलाएं कि नहीं गलत हो गया सॉरी एंड रीलर्न करें, नए सिरे से सीखें, नया वाला सीखें सही वाला सीखें। ये जरूरी नहीं कि जो पहले दिन हमने सीख लिया वही सही है, जो पहले दिन हमने सोच लिया वही सही है, बल्कि अपनी गलतियों को सीखते जाएं, समझते जाएं, एनालाइज करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। और यही परवरदिगार आलम का करम है, और उस परवरदिगार ने मेरे और आपके लिए इंसानियत के लिए जिन बुजुर्गवार हस्तियों को भेजा उन्हें बेहतरीन अंदाज से करीम बनाकर भेजा, वो नवाजने वाली हस्तियां, वो अता करने वाली हस्तियां, अहले बैत अता बतौर खास, चाहे वो पैगंबर अकरम की जात हो, चाहे वो हज़रत ज़हरा की जात हो, चाहे वो आइमा ताहिरीन के ज़बात मुकद्दसा हो, और सबसे बढ़कर मेरा मौला हुसैन। मैं जुमला बतौर खास आज आप अज़ान के समाधों की नजर करना चाहता हूँ। अभी अरबईन का सफर मुकम्मल हुआ और इस मरतबा तो ऐसा लग रहा था कि जिस मोमिन के बस में था और जिस मोमिन के लिए मुमकिन था वो करबला के मैदान में पहुंचा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा मुझे भी आपको भी बार बार नसीब करे ज़ियारतें, और अगर कोई नहीं गया तो परवरदिगार जरूर में जरूर उसे नसीब करे, इंशाल्लाह वो जरूर जाए इस मौला हुसैन के हरम में। लेकिन अज़ान गिराम एक अजीब बात है कि जब करबला से लौट कर वापस आ जाते हैं, अरबईन के सफर से लौट कर वापस आ जाते हैं, तो न जाने किस सादगी में इन ज़ायरीन को जो लौट कर आते हैं शर्मिंदगी का एहसास दिलाया जाता है, उसे कहा जाता है कि तुम शर्मिंदा हो जाओ, तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं कि तुम मौला हुसैन के हरम से होकर आए हो, तुम्हें रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार होने की जरूरत नहीं कि तुम करबला के मैदान से होकर आए हो, तुम्हें तो शर्मिंदा होना चाहिए, तुम गलत काम करके आए। अच्छा, गलत काम करके क्या है? मौला हुसैन की ज़ियारत गलत की नहीं, वो गलत नहीं, जो मौला हुसैन की ज़ियारत की वो गलत नहीं, वो तो सही काम, लेकिन बहरहाल तुमने वहाँ बहुत सारे काम गलत किए, शर्मिंदा होकर आओ, हम तुम्हारे दिल से इत्मीनान का एहसास छीन लेंगे, तुम्हारे दिल में शर्मिंदगी का एहसास डाल देंगे। क्यों भाई? कहा तुम्हें इस बात पर शर्मिंदा होना चाहिए कि तुम करबला के मैदान में मौला हुसैन से दुआएं मांग कर आए, तो मकाम अली अकबर पर गए तो अपने जवान की शादी की दुआ मांग कर आए, तो मकाम अली असगर पर गए तो तुमने औलाद की दुआ मांग कर आए, तो मकाम जनाब सकीना पर गए तो मसलन बेटियों की रजा मांग कर आए, कि तुमने कितना गलत काम किया, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम अकबर के लाशे पर गए और शादियों की दुआ मांग रहे थे, तुम असगर के लाशे की जगह पर गए और औलाद की दुआ मांग रहे थे, मन्नतें उठा रहे थे वहां पर, तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए। ये सोच अच्छी है, पहली मरतबा अच्छी लगती है, सुनने में बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन अज़ान गिरामी ऐसा नहीं है। अहले बैत अतहार करबला की ज़ियारत के बाद इन दुआओं के मांगने पर हमको शर्मिंदा नहीं देखना चाहते हैं, افسردہ نہیں دیکھنا چاہتے. اہل بیت کے اطہار سے لوگ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کربلا کے میدان میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, زیارتوں کو اٹھا کر دیکھیں, بہت کم زیارتیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی جہاں آخر میں دعا نہ لکھی گئی ہو معصوم کی اپنی طرف سے. کسی معصوم کے حرم میں جائیں, زیارت پڑھو, یہاں تک پہنچے دو رکعت نماز پڑھو, یہ نماز پڑھو, اس کے بعد یہ دعائیں مانگو. دنیا میں کچھ مقامات ہیں جہاں پر جا کر دعا قبول ہوتی ہے. مجھے اور آپ کو گویا لالچ دلوایا گیا ہے, لفظ صحیح نہیں لالچ بہت زیادہ, لیکن سمجھایا گیا, گائیڈ کیا گیا, دیکھو اگر تم پھنس جاؤ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہو, بہت کوشش کر لی دعا قبول نہیں ہو رہی. کچھ مقامات دنیا میں ایسے ہیں جہاں جاؤ جا کر دعا مانگو, اگر کسی جگہ قبول نہیں وہاں جا کر قبول ہو جائے گی. ان میں سے ایک مقام کون سا ہے؟ حسین ابن علی کا حرم. تحت قبۃ الحسین کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی نا, ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, جاؤ وہاں جا کر دعا مانگو. ایک سلوات پڑھے محمد والے. تمہارا روزگار نہیں لگ رہا, جاؤ مولا حسین کے حرم میں جاؤ, وہاں جا کر دعا مانگو. تمہارے اولاد نہیں ہو رہی, جاؤ حسین ابن علی کے پاس, وہاں جا کر دعا مانگو. مقام علی اکبر پر جوان کی شادی کی دعا کون مانگے گا؟ کون سی ماں مانگے گی؟ وہی ماں مانگے گی نا جس کی بچی کی شادی نہیں ہو پا رہی کسی وجہ سے. مقام علی اکبر پر جا کر اولاد کی دعا کون مانگے گا؟ وہی مانگے گا نا, وہی ماں اور باپ دعا مانگیں گے نا جس کو خدا نے اولاد نصیب نہیں کی. ایزان و مقامات ہیں دعا مانگنے کے. اہل بیت اطہار سے سیکھو کربلا میں جا کے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ہاں اہل بیت اطہار نے اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کیا, جا کے دیکھیں وفات الجنان کو اٹھا کر کتنے کاروان تھے جن کو اہل بیت اطہار ناراض ہوئے. تمہیں خیال نہیں آتا تم حسین کی قبر میں جا رہے ہو اور اپنے ساتھ بہترین کھانے کا انتظام کر کے جا رہے ہو؟ ہے ناراضگی کا اظہار بھی ہے. تم بھوکے امام کی شہادت کا غم منانے کے لیے جا رہے ہو اور تمہیں وہاں جا کر مرغن کھانی چاہیے؟ جو ائمہ نے سکھایا غم کا اظہار کیسے کرو وہ ضرور کریں, لیکن کربلا شرمندہ ہو کر آنے کے لیے نہیں ہے, احساس اطمینان کے ساتھ آنے کے لیے. حسین کا ذکر واقعا ایز گڈ ایز ذکر خدا, اللہ پہ ذکر نہ تطمئن القلوب, یہ ذکر وہ ہے جہاں سے انسان کے قلوب کو اطمینان ملا کرتا ہے. خدا نے ایسا کام نہ کرے. جس مجھے اندازہ ہے جس نے بھی کہا, جس نے بھی سوچ دی, عقیدت سے دی, محبت سے دی, لیکن جعل لکم السمع والابصار والافئدہ, سنو ضرور دیکھو ضرور لیکن ساتھ میں سوچو بھی ضرور. والافئدہ, خدا نے تمہیں قلوب بھی عطا کی, افئدہ بھی عطا کی. اہل بیت اطہار کے پاس جا کر ان کے وسیلے سے ان کے دربار میں جا کر جو مانگنا ہے مانگو, جس انداز سے مانگنا ہے مانگو. ماں باپ کے پاس جا کر انسان مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا؟ مانگتا. معصوم نے یہاں تک فرمایا اگر خدا نے خاصا تمہارے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے, کربلا جانے کا موقع نہیں مل پا رہا, خدا نے تمہارے نصیب میں نہیں لکھا, فرض کریں تمہیں مالی اعتبار سے مشکلات میں مبتلا رکھا ہے, کوئی بات نہیں, ماں باپ زندہ ہیں ان کے پیر پکڑ کے دعا مانگو. لہذا پیر دعاؤں کے اندر نہیں ہے, لیکن ماں باپ کے پاس اگر دعا مانگو, اور اگر ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ماں باپ کی قبر میں جا کے دعا مانگو, خدا وہاں بھی جا کر دعا قبول کرتا ہے. مقامات ہیں. ماں کی قبر پہ جا کر ہمیشہ رونا نہیں ہے, باپ کی قبر پہ جا کے ہمیشہ رونا نہیں ہے, وہاں جا کر دعا کرنی ہے. پروردگار اس مقام پر دعا قبول کرتا ہے. اور اگر ماں باپ زندہ ہوں تو پھر کیا ہی بات, یعنی جو ماں باپ دنیا سے گزر جانے کے بعد اپنی اولاد کے لیے اتنے بابرکت ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جاتے ہیں, تو جب وہ زندہ ہوں گے تو کیا برکت ہوگی, کتنا مقام ہوگا. اور ایزان یہ ایام وہ ایام ہیں کہ جس میں شہزادی کونین اپنے بابا سے بچھڑ گئی. عام باپ ہو تو اس کا مقام اتنا ہے اسی قبر میں جا کے دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے. تو فاطمہ زہرا کے لیے پیغمبر جیسا بابا. اور فاطمہ زہرا کے لیے محسن جیسی اولاد. یہ سمجھ میں نہیں آتا مصائب کا تذکرہ کیسے کروں. شاید ہر اولاد اپنے ماں اور باپ کی قبر میں جاتی ہے. ہر اولاد حق بھی بنتا ہے, جانا چاہیے, ذمہ داری ہے. بلکہ فاطمہ زہرا بھی آئی اپنے بابا کی قبر پر. لیکن عجیب انداز ہے شہزادی کا اپنے بابا کی قبر پر, عجیب درد بھرا انداز. جو انداز ہے عربوں کا, اشعار کے ذریعے اپنی عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے. اب دیکھیں فاطمہ زہرا اپنے بابا کی قبر پہ آگے کیا کہتی ہے. فرماتی بابا, ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا. عجیب فضائل کا انداز ہے شہزادی کا, اپنے بابا سے محبت کا اظہار ہے. ما زال من شم تربت احمدی, کیا فرق پڑتا ہے اس انسان کو جو استشمام کر لے, جو سونگ لے ایک مرتبہ تربت احمدی, میرے بابا کی قبر کی مٹی کو, اس تربت کو ایک مرتبہ سونگ لے. اللہ یشم مد الزمان غوالیا, کہ پھر وہ زندگی بھر کسی خوشبو کو سونگنے کی تمنا نہ کرے. ایک مرتبہ میرے بابا کی قبر کی مٹی کو سونگ لے, قیامت تک اسے کوئی اور خوشبو سونگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کتنا خوبصورت انداز ہے اپنے بابا سے بات کرنے کا. لیکن جیسے ہی شعر مکمل ہوتا ہے شہزادی دوسرا شعر پڑھتی ہے. عجیب درد ہے اس شعر کے اندر. تڑپ کر کہتی بابا, سب چلیا مساحب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا تم فاطمہ زہرا کو چھوڑ کر چلے گئے, بابا فاطمہ زہرا تمہارے بعد تنہا ہو گئی. لیکن صدیقہ طاہرہ عجیب جملہ زبان سے کہہ رہی ہے. ہر بچے کو باپ آپ کے اس دنیا سے جانے کا غم ہوتا ہے, لیکن کہتی بابا سب بچہ لیا مصائب, آپ کے جانے سے نہیں, آپ کے جانے کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی. بابا اگر روز روشن پر پڑی ہوتی تو سیاہ راتوں میں بدل. ایسے کون سے مسائل, ایسی کون سی تکلیفیں پڑی. شاید زہرا مجھے کہیں گی کہ اے پوچھنے والے تجھے معلوم ہے میرے بابا کی شہادت سے پہلے کیا ہوا تھا. میرے بابا کا سر میرے زانوں پر تھا, آرام فرما رہے تھے. میرے بابا نقاہت کے عالم میں تھے, بیماری کے عالم میں تھے. اور جب آنے والے نے دخل باغ کیا تھا اور میں نے منع کیا تھا کہ آنے والے میرے بابا اس وقت ملاقات نہیں کر سکتے, ان کی طبیعت ناساز ہے, اور جب میری آنکھوں میں آنسو آئے تھے اور میرے بابا کے چہرے اقدس پر گرے تھے, میرے بابا نے آنکھیں کھول کر مجھے کہا تھا زہرا اس کو آنے دیں, یہ آنے والا کسی دروازے پہ رکتا نہیں ہے, یہ اس دروازے کی برکت ہے, یہ اس دروازے کی عصمت ہے کہ یہاں پر آ کر رک گیا ہے, نہ اس سے پہلے کبھی رکا ہے نہ اس کے بعد کبھی رکنے والا ہے. اور زہرا نے اس آنے والے کو آنے کی اجازت دی تھی. 3 دن نہ گزرے وہی دروازہ جلتا ہوا پہلے میں سیدہ پر گرا ہے. اجرک بدل اللہ. مجھ میں ہمت نہیں بہت زیادہ مصائب پڑھنے کی. شہزادی کونین کے مصائب پڑھنا آسان بھی نہیں ہے, لیکن آپ ذرا سوچیں کہ مدینہ منورہ میں کیا مصائب کا انداز ہوگا. مولا کائنات جیسا انسان گھر کے اندر بیٹھا ہے اور زہرا کو دروازے پر آنا پڑ گیا. اجرک بدل, آسان نہیں ہے خدا کی قسم. آج بھی انسان برداشت نہیں کرتا, ایک عام مومن برداشت نہیں کرتا. اگر گھر کے اندر مرد موجود ہو تو خاتون خانہ دروازے پر جائے. نہ جانے میرے مولا علی نے کس غربت کے عالم میں برداشت کی. اور شہزادی دروازے پر ہے, مسلمانوں کا ہجوم ہے جو دروازے کو دھکا دے رہا ہے.
جب ایک انسان دروازے کے پیچھے ہو اور کئی سارے انسانوں کا ہجوم دروازے پر ہو، آپ سمجھ سکتے ہیں ایک انسان کب تک برداشت کر سکتا ہے، اور خاص طور پر جب دروازے کو آگ لگا دی جائے۔ میں صرف اتنا پڑھوں گا کہ جب دروازہ ٹوٹا تو آج کل کی طرح چھوٹی کیلے نہیں تھی، ایک بہت بڑی لوہے کی میخ تھی، دروازہ اس میخ کے ساتھ اترا، دروازہ الگ ہوا، پہلو سیدہ پر دروازہ گرا، شہزادی کچھ لمحوں کے لیے بے ہوش ہو گئی۔ اجرکم اللہ، شہزادی کچھ لمحوں کے لیے بے ہوش ہو گئی، شہزادی ہوش میں نہ رہی، لیکن درد کی وہ شدت تھی، تکلیف کی وہ انتہا تھی، ایک مرتبہ شہزادی کو غشی سے دوبارہ ہوش آیا۔ اب جو منظر دیکھا تو عجیب منظر دیکھا، ایک طرف پہلو پر چلتا ہوا دروازہ ہے، ایک طرف محسن کی شہادت ہے، اور ایک طرف علی کے گلے میں رسی باندھ کر لے جایا جا رہا ہے۔ مقاتل کا جملہ یہ ہے، تاریخ کے الفاظ یہ ہے، شہزادی اپنے مقام پر بڑی مشکل سے کھڑی ہوئی، پکار کر کہا اپنی علی کو چھوڑ دو، اللہ کے رسول کے بھائی کو چھوڑ دو، میرے ابن آپ کو چھوڑ دو، اگر تم نہیں چھوڑو گے زہرا وعدہ کرتی ہے اپنے بالوں کو کھول کر مدعو کرے گی، اگر تم نہیں چھوڑو گے علی کو زہرا بال کھول کر بد دعا کرے گی۔ روایتوں کا جملہ یہ ہے، ابھی شہزادی نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نہیں تھے، صرف اتنا جملہ کہا، سلمان کہتے میں نے دیکھا مسجد نبوی کی دیواریں زمین سے اتنی بلند ہو گئی کہ ایک انسان نیچے آسانی سے گزر سکتا تھا، عذاب الہی کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے۔ میرے مولا نے اسی طرح رسیوں کے نیچے سے اشارہ کیا، سلمان فاطمہ زہرا کو روک دو، سلمان نے اشارہ کیا، شہزادی بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، میرا دل چاہتا ہے کہوں بھی نہیں، ابھی بد دعا کرنے کا وقت نہیں آیا، ابھی بال کھولنے کا وقت نہیں آیا، ابھی تو ایک دروازہ جلا۔ بی بی ابھی تو ایک دروازہ جلا ہے، ابھی تو ایک محسن شہید ہوا ہے، ابھی تو ایک علی کے گلے میں رسی پڑی ہے، بی بی بال اس دن کھولیے گا جب ہر خیمے میں آگ لگی ہوئی ہوگی، بی بی بال اس دن کھولیے گا جب نو کے نیزہ پر حسین کا سر ہوگا، ہر مظلوم کا سر ہوگا، بی بی اس دن بال کھولیے گا جب علی کربلا کے گلے میں رسی نہیں ہوگی، گلے میں تو کے خاردار ہوگا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، بی بی سر کے بال اس وقت کھولیے گا جب چار سال کی بچی گالوں پہ تماچے کھائے گی، پشت پر تازیانے کھائے گی، دامن میں آگ لگے گی، پکار پکار کر کہے گی واہ حسینہ واہ عباسا، کوئی مدد کے لیے آنے والا نہیں۔ وسيعلم الذين ظلموا آل محمد نیاب القلب ينقلب۔ معبود ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما، پالنے والے ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگائے نہ فرما۔ معبود بانیان مجلس حاضرین مجلس کی ہر حاجت ہر دعا ہر تمنا اپنی بارگاہ میں شرف مقبول فرما، پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ آج اس پر شہزادہ پر بیٹھ کر ہم حسین حسین کر رہے ہیں، شب جمعہ پالنے والے زہرا و اولاد زہرا کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، کل کربلا کے میدان میں پہنچ کر، کل جنت البقیع کی ویران مزارات کے باہر پہنچ کر حسین حسین کرنے والوں میں شہزادی کو ان کی مظلوم لال کا پرسا دینے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ بابو جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالحہ سے سرفراز فرما، جو بے روزگار ہیں جو کم روزگار ہیں جو خدا نہ خاصہ رزق حرام میں مبتلا، ان سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما، جو مقروض ہیں بالخصوص مورد نظر ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما۔ معبود عشق مولا حسین کی امانت جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے پرکوں نے علماء اور مراجعین نے پوری دیانتداری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ ہم تک منتقل کی، یہ امانت اسی دیانتداری اسی سچائی اسی ایمانداری سے اپنی آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ پالنے والے جہاں جہاں فرش عزا بچھا ہے، جہاں جہاں عزادار ہیں، ہر عزادار کی ہر فرش عزا کی حفاظت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ قلب نازنین امام زمانہ کم سرازی خوشنود فرما،
ہماری گناہ گاروں کو گمالا کے دیدار سے منور فرما، اپنی آخری حجت امام اثر و زماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اذان کو سورہ فاتحہ کی درخواست ہوگی، میں نام لے رہا ہوں، آپ اپنے مرحومین کو بھی شامل کیجیے۔ مرحومہ فیروزہ بانو بنت بچو بھائی، مرحومہ عابدہ خاتون، مرحوم رمضان علی کھیتانی، مرحومہ شیرین بائی، خان محمد فیملی کے تمام مرحومین، لاکھانی فیملی کے تمام مرحومین، دانجی فیملی کے تمام مرحومین، عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات، تمام شہدا جنہوں نے جرم تشیع میں جامع شہادت نوش کیا، جرم محبت مولا کائنات میں جامع شہادت نوش کیا، تاریخ کے پہلے شہید سے لے کر آج تک جتنے شہدا ہیں سب کو شامل کرتے ہوئے، اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، بطور خاص اپنے والدین مرحومین جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جنہوں نے عشق اہل بیت کی محبت یہ جوت ہمارے دل میں جگائی، منتقل بھی سب کو شامل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک مرتبہ سورہ نام، تین مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد واياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا۔